وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ محترم امیر جماعت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اس وقت وہ آپ سے جس عنوان کے حوالے سے مخاطب ہوں گے وہ ہے کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, اس لیے اس عنوان کو ہم نے جو ہے یہ منتخب کیا ان کے لیے. تو اس عنوان کے حوالے سے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. محترم امیر جماعت,
آمین. والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز, صفدر چودھری صاحب نے بہت اچھے اجتماع کا اہتمام کیا ہے اور پورے ملک سے جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں ان کو بھی بلایا ہے جماعت کے کام کو زیادہ منظم کرنے اور دوسرے جماعت سے باہر کے حلقوں میں تک اپنی دعوت پہنچانے, ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے شعبے کو منظم کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہے, اس کا آغاز کیا ہے اور بہت ہی اچھا آغاز ہے. اور اس موجودہ مجلس میں بہت ہی چنے ہوئے اور تعلیم یافتہ جماعت اسلامی کے دیرینہ کارکن یہاں پہ اکٹھے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ جو اپنا بنیادی فریضہ ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں, جو آپ کے لیے نئی باتیں نہیں ہوں گی لیکن تذکیر کے لیے ان کا اعادہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط کے معنی ہے ایک ایسا گروہ جو عدل اور انصاف کے عالم بردار ہو, عدل اور انصاف کا عالم بردار گروہ, اور جسٹ کمیونٹی, انگریزی میں اس کو جسٹ کمیونٹی, ایک ایسا کمیونٹی, ایک ایسا گروہ, ایک ایسی امت جو عدل والی ہو اور عدل اور انصاف قائم بھی کرنا چاہتی ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتی بھی ہو. قرآن کریم میں اس کی تشریح میں مسلمانوں کو ایک دوسری جگہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اللہ رب العالمین نے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ, انصاف پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی خاطر گواہ بن جاؤ, اگرچہ اس گواہی کی زد میں تمہاری اپنی جان آئے یا تمہارے والدین آئے یا تمہاری اقربا اور تمہاری اعزہ اور تمہاری برادری اس کی زد میں آئے. پھر اس طرح کی ایک کمیونٹی کی ضرورت ہے انسانیت کو, جو انسانوں میں عدل اور انصاف کی علمبردار ہو اور وہ لوگوں کو عدل اور انصاف کے راستے کی طرف بلائے. عدل اور انصاف میں اس بات کا کوئی لحاظ نہ رکھے کہ اس انصاف کی جو تلوار کی زد ہے اس میں کون آئے, میں خود آؤں گا یا میرا باپ آئے گا, میرا بیٹا آئے گا یا میری برادری آئے گی, اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. بلکہ عدل اور انصاف کا لمبردار بنے. آج نہیں ہے دنیا میں اس طرح کی کمیونٹی, اور اسی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہے. مسلمان اگر اپنے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے منظم ہو جائیں, آگے بڑھیں, تو انسانیت کی ایک بڑی خدمت ہوگی, اور تمام انسانوں کو اس کی ضرورت ہے. اسی مضمون کو دوسری جگہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے گواہ بن جاؤ, اور کسی بھی گروہ کا, کسی بھی قوم کا رویہ, ان کا برا رویہ تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے نکل جاؤ. عدل کرو, یہی تقوی والوں کا کام ہے. یعنی اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کے تیش میں اس طرح نہ آ جاؤ کہ تم کہو ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا تو ہم ان کے 10 آدمیوں کو قتل کریں گے, ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, ہمیں حق نہیں دیا, ہم ان کو بالکل ان کو ہم اپنا حق نہیں دیں گے. کہ تم ہر حالت میں عدل پر رہو, تم ہر حالت میں انصاف پر رہو, اور کسی بھی گروہ کا رویہ, ان کا برا رویہ تمہیں عدل سے نکالنے کا ذریعہ نہ بنے. اور پھر اسی گروہ کو اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو, میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اور اس پوری مخلوق کو جو انسانوں کا مخلوق ہے اس کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, اور تمہیں گروہوں میں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف پیدا کرو. لتعارفوا کے مطلب میں اس کے مفہوم میں ہے دوستی کرنا, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے, ایک دوسرے سے دوستی کرنا. یاد رکھو کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. یعنی یہاں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ پوری جو انسانیت ہے وہ ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی کمیونٹی ہے. اس میں اگر کوئی فرق ہے تو اس بات پر ہے کہ کون اللہ کے قریب ہے اور کون اللہ سے دور ہے. عقیدے کی بنیاد پر فرق ہو سکتا ہے, نہ رنگ کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ زبان کی بنیاد پر, نہ علاقے کی بنیاد پر. اس کو اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا ہے. کسی بھی دوسرے حوالے سے انسان کو انسان سے الگ کرنا, اس کی تقسیم کرنے کا اللہ نے اس کی نفی کی ہے. صرف کہا ہے کہ یہ دوستی کے لیے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, اور کوئی عربی بولنے والا ہے, کوئی فارسی اور اردو بولنے والا ہے. یہ جو تقسیم ہے زبانوں کی, واختلاف السنتکم والوانکم, القرآن نے کہا کہ یہ تمہاری پہچان کا اور تمہاری آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, آیات ہیں اس کی, اور یہ کوئی اس کی کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی زیادہ افضل ہے اور کوئی کم فضیلت والا ہے. نیشنلزم کی بھی نفی کی ہے قرآن کریم نے بھی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی, اور وطنیت کی بھی, اور قومیت اسلام کی بنیاد وعقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی ہے, اور تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ جو دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے, اور دعوت بھی اللہ کی طرف ہے. دعوت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله, علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، پوری روشنی میں ہوں، میں اور جو میرے پیرو ہیں، جو میرے امتی ہیں، ہم سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ پھر بار بار قرآن کریم میں تاکیداً امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، انبیاء کے سلسلہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کار انبیاء کی، جو کام نبیوں کے سپرد کیا گیا تھا، وہ اس کو سنبھالے اور اس کا ان کا حق ادا کرے. اور فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی بہتر امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. کس لیے بھیجے گئے ہو لوگوں کی طرف؟ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تمہارے پاس ایک میسج ہے، پیغام ہے تمہارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آخری نبی بھیجے گئے تھے، وہ یہ تھا کہ جو اسلام کا دین ہے وہی تمام لوگوں کا دین بن جائے اور پوری انسانیت اس کے مطابق چلے، اور یہ غالب دین بن جائے، نظام زندگی غالب نظام زندگی بن جائے. اس کے لیے اللہ الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دوسرے طریقے زندگی پر، زندگی کے مختلف طرق پر غالب کر دے. اور اللہ اس پر گواہی اللہ کی کافی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے یہ کام تکمیل تک پہنچے گا. اور اگر مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ نے اسی کے لیے بھیجا، انشاءاللہ یہ دین غالب رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو آگے بڑھایا، پھر خلفائے راشدین اس مشن کو آگے لے کر بڑھے، اس میں صلحائے امت اور علماء امت اور اہل حق اس کو، اس قافلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہے. اور یہ کشمکش ابھی تک جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی. اسی کو جہاد کہتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کی اس جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. اور جہاد کا جو اصطلاح ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کے لیے قتال کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے، جہاد کا لفظ شامل ہے. ہر وہ جد و جہد، ہر وہ کوشش، ہر وہ محنت، ہر وہ مشقت جو دین کی غالب کرنے کے لیے، دین تک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے، دعوت الی اللہ کا ہر طریقہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی میں جہاد کی اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ قتال کی ممانعت تھی، اس وقت تو مسلمانوں سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ مت اٹھاؤ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے برداشت کرو، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنی بات کرتے رہو، دعوت الی اللہ کرتے رہو، اس کو پیش کرو، قرآن کریم کی تلاوت لوگوں پر کرو، لوگوں تک دین پہنچاؤ، لوگوں تک حق پہنچاؤ، مشرکین تک بھی پہنچاؤ، ہر جگہ ڈنکی کی چوٹ چوٹ سے اپنی پوری بات کرو. لیکن اگر ظلم اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ڈھایا جائے تو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا تھا. اس وقت اللہ نے یہ فرمایا تھا، مکہ مکرمہ میں آیت نازل ہوئی تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کو اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، اپنے راستے کھول دیں گے ان کے لیے. جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، ہماری طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور یہ آیت بھی مکی ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی اطاعت مت کریں، اور یہ قرآن کریم لے کر ان کے خلاف ایک جہاد کبیر برپا کر دیں. ہم پہلو جہاد زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. یہ جو جد و جہد ہے دعوت اللہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اکیلے تھے، اپنی قوم کی حالت پر غمگین تھے، جو جن تاریکیوں میں ان کی قوم پڑی ہوئی تھی ان سے نکالنا چاہتے تھے، اور اس کے اوپر سوچ بچار کرتے تھے، اور اس کے لیے راستوں کی تلاش میں تھے. دین ابراہیمی پر تھے، اور توحید پر، اللہ پر ایمان تھا، کہ وحی ابھی ان کو نہیں ملی تھی، اور اسی کی تلاش میں تھے، رہنمائی کی تلاش میں تھے، روشنی کی تلاش میں تھے، اور غار حرا میں چلے جاتے تھے، کئی کئی رات، کئی کئی دن وہاں گزارتے تھے، اپنے ساتھ کئی دن کا سامان اور خوراک لے جاتے تھے. وہی اپنی طرف متوجہ تھے، اپنے رب کی طرف متوجہ تھے، اور جو روشنی جب ملی، اور پہلی وحی ملی، پھر وہاں سے اتر آئے، پھر مخلوق کی طرف اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا، اور ایک نقطۂ کیمیا ساتھ لایا، پھر وہاں سے نکلے، اور در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید. اقبال کے الفاظ میں حرا کی تاریکیوں میں انہوں نے الگ علیحدگی اختیار کی، اور وہاں سے اتر کر قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی. کس طریقے فرد واحد نے قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی، کون سا راستہ، کون سا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، اس کو تصوف کی اس میں ایک صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے اپنی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر رب کا پیغام لے کر مخلوق کی طرف آئیں، اور پھر مخلوق کو لے کر اپنے رب کی طرف سب کو لے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے. اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانکا انہوں نے، اور اپنے گریبان میں اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا. اپنے رب نے ان کو پیغام دیا، اور اللہ کا پیغام لے کر مخلوق کی طرف آئے، اور پھر مخلوق کی ساری جتنی بھی ان کی دلازاریاں ہیں تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور پھر ان کو لے کے اپنے رب کی طرف گئے. مخلوق کے پاس ایک پیغام پہنچا، ایک امت بنائی، ایک حکومت بنائی، ایک معاشرہ بنایا، اور پھر اپنے رب کی طرف لے گئے، اور اس معاشرے کے سپرد، اس امت کے سپرد کر دیا اپنے کام کو، تاکہ وہ اس کو جاری رکھیں، تاکہ وہ نبی کی نصرت کا یہ کام مسلسل قیامت تک جاری رہے. قیامت تک جو کام دین کا ہم کر رہے ہیں، اعلی کلمۃ اللہ کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق، ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے اس کام میں جو کہ اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا. اظہار دین کا جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا، ان کی امت اسی نصرت میں لگی ہوئی ہے. قیامت تک جو بھی گروہ اس کام کو کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر رہا ہے. اللہ کی بھی نصرت ہے، اللہ نے اپنی نصرت کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اس کو قرار دیا گیا ہے، فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. اگر تم اس نبی کی نصرت اور مدد نہیں کرو گے یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی ہے. جب کافروں نے ان کو اپنے گھر سے نکالا, جب غار میں دوسرے تھے, ثانی اثنین, دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس وقت بھی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل کی, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ان کی مدد ایسے افواج سے کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, کافروں کے کلمے کو اللہ نے پست کر دیا, اللہ کا کلمہ سر بلند ہے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. یعنی کافروں کے کلمے کو پست کرنے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, اور انہوں نے اس میں بڑی استقامت دکھائی, اور کسی وقت بھی انہوں نے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوئے. ان کو اللہ پر مکمل بھروسہ اور مکمل اطمینان تھا اور اعتماد تھا, اور اس راستے میں آگے بڑھتے رہے اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہو گیا, اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہے. اور اس کام میں مسلمانوں کو کہا گیا تم نصرت نہیں کرو گے, اللہ ان کی نصرت, مسلم کی نصرت کی ہے. یعنی ان کی نصرت کرنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے, ہمارا امتحان ہے, اس میں امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی نصرت کریں. یہ مسلمانوں کا فریضہ ایسا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ تو خالص اس کے لیے وقف ہونا چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تم میں سے ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور امر بالمعروف, نیکی کا حکم کرے. معروف اس بھلائی کو اور اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ نیکی ہے, اور نہی عن المنکر کریں, یعنی ان منکرات سے لوگوں کو منع کریں جس پر سب پورا معاشرہ متفق ہے کہ یہ منکرات اور یہ برے کام ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. مسلک کی جو تبلیغ ہے وہ نہیں آئی, اس کا حکم نہیں آیا. حکم دین کی تبلیغ کا آیا ہے, توحید, آخرت کا عقیدہ, رسالت, کبائر سے اجتناب, کبائر سے لوگوں کو منع کرنا, غیر اللہ کی سے خوف کھانے سے منع کرنا, اور اللہ کی, ایک اللہ کی عبادت اور اس کی وحدت اور اس کی توحید کی طرف بڑی بنیادی تعلیمات ہیں, اور انہی کی تبلیغ اور انہی کو کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم ہے, منکرات سے لوگوں کو روکنے کا ہے. یہ سارا جتنا بھی کام ہے, یہ اس کام کو کرنے کے لیے حکمت کی تقاضوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. حکمت کے ساتھ اس کو کر, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ, اچھی نصیحت کی ساتھ لوگوں کو بلاؤ, اور ان کے ساتھ بحث بھی کرنی ہو تو خوبصورت طریقے سے کافروں کے ساتھ دلیل اور حجت کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی اور اس راستے میں جو دلیل ہے اور جو طریقہ ہے, جو حکمت کا طریقہ ہے, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. بھلائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہیں, اس طریقے سے دفاع کرو, برائی کا جواب اس طریقے سے دو کہ جو بہتر راستہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا, حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور برائی کا جواب بھی بھلائی سے دو, یہ دعوت کے میدان کا طریقہ کار ہے. قتال کے میدان کا طریقہ کار الگ ہے, جب جنگ ہے کفر اور اسلام کی اس کے لیے الگ طریقے ہیں, اس کے لیے الگ حکمت ہے. پھر جو دعوت کا میدان ہے, گزر جا بن کے سیلے تندرو کو ہو بیاباں سے گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا, اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. تو یہ آپ ہر میدان کے اپنے اپنے آداب ہیں کہ ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ اسی آیت کا ہے کہ محمد الرسول اللہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر اشداء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ ہر وقت برا سلوک کرو اور ان کے ساتھ بالکل غیظ اور غضب کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو, بلکہ اشداء علی الکفار کے معنی موقف کے اوپر ڈٹ جاؤ, اس کے اوپر ڈٹے رہو. ایمان اور کفر اور اسلام کے درمیان کوئی ملاوٹ اور کوئی ان کے درمیان مفاہمت کو قبول مت کرو کہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں یا نہیں حق و باطل نہ کر قبول, یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی شرکت. یہ ایک ماڈریشن اور یہ روشن خیالی نہیں ہے کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مٹ کر لو, لیکن معاملات اور اخلاق اس کے اندر تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا معاملہ پڑوسی کے ساتھ اور اپنے جو عزیز اور رشتہ دار کے ساتھ, والدین کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ. کفر اور اسلام کا بھی فرق ہو لیکن پڑوسی اور والدین اور سب لوگوں کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا, اور جو اسی طریقے سے جو نادار ہے, مفلس ہے اور بھوکا ہے تو اس بھوکے کو, کافر بھی بھوکا ہے تو اس کو کھلانا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا پاس رکھنا, یہ تمام چیزوں کی تلقین کی گئی ہے. اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا اور ہمیشہ صدق کے راستے پر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا, عدل اور احسان کا سلوک کرنا, یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صفت بیان کی گئی ہے تو ان سے کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہترین عظیم الشان اخلاق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, یعنی اور دین تو نام ہی اچھے اخلاق اور بلند اخلاق کا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, وہ قرآن کا عملی نمونہ تھے, ان کا جو اخلاق حسنہ تھا قرآن کریم کے مطابق تھا. تو اسی کو کہا گیا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, قرآن کریم کا اچلتا پھرتا نمونہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت کا باعث تھے, رحمت للعالمین تھے, رحمت للعالمین تمام عالموں کے لیے رحمت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. ہمارے ریڈیو پاکستان کا بھی یہ وہ ہے موٹو ہے قولوا للناس حسنا, یہ کوئی اچھی سی آیت انہوں نے قرآن کریم میں سے تلاش کر کے دی ہے, وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن موٹو اپنے لیے بہت خوبصورت انہوں نے تلاش کیا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات لوگوں کے ساتھ کرو, اچھی بات لوگوں تک پہنچاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتسام وجہ کلی اخیکا صدقت, تمہارے بھائی کے سامنے تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ صدقہ ہے. پھر مسلمانوں کے آپس میں محبت بڑھانے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے اختیار کیے ہیں, عام انسانوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بڑھانے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں اور بتایا ہے. اور بنیادی جو مشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے, توحید کا پیغام پہنچایا جائے, اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. پھر اس میں بنیادی وہ جو فارمولا ہے یہ الدین النصیحت، دین خیرخواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے خیرخواہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرخواہی اور عامت المسلمین کے لیے خیرخواہی اور دین کی خیرخواہی اور انسانیت کی خیرخواہی، الدین النصیحت. ہم کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو خیر مل جائے، یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، راہ راست اور راہ مستقیم پر آ جائے، اس کی زندگی دنیا کی بھی اچھی گزرے، آخرت میں بھی اس کو فلاح ملے، یہی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. اس لیے خیرخواہی، انسانیت کی خیرخواہی ہی مقصود ہے اور وہی مراد ہے. پھر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو سامان ہے وہ اخلاص ہے. جو مغربی دنیا نے اس کے اوپر بڑا، اس کو تعلقات عامہ کو علم بھی بنا دیا ہے، اس کے اوپر بڑی لائبریریاں بھر دی ہیں، بہت ساری کتابیں مارکیٹنگ پر کہ اپنی چیز کو کیسے فروخت کرنا ہے، انہیں اس میں مراد بنیادی طور پر ایک خود غرضی ہوتی ہے، اپنی چیز فروخت کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی طریقے اختیار کرنے پڑے وہ اچھی ہے بری ہے، لیکن لوگوں کو اچھا دکھائی دے تاکہ وہ لوگوں کے لیے خوبصورت اور مزین بنانا ہے. تو شیطان کا بھی کام ہے، اپنے برے افعال کو لوگوں کے لیے مزین بنانا ہے تو شیطان کا بھی کام ہے. یعنی یہ اس کے لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص، دوسروں کے لیے خیرخواہی، عام لوگوں کے لیے خیر، جس کے پاس جاتے ہیں اس کی خیرخواہی، اور یہ بنیادی اصول ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اسی کے دل میں لوگوں کی اور مخلوق کی خیرخواہی آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کی کا خیرخواہ بن کر ان کے پاس جاتا ہے. جو استعماری قوموں کا طریقہ ہے اور جو سرمایہ دارانہ نظام، استحصالی نظام کا طریقہ ہے، وہ خود غرض لوگ ہیں اور وہ اپنی غرض کے لیے دوسروں کے لیے ایک خوبصورت بناتے ہیں، قرضے دیتے ہیں. قرضے دینے میں ہماری کوئی بھلائی نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن نیٹ ریزلٹ اس کا یہی ہے کہ غریبوں کا پیسہ اور غریب اقوام کا پیسہ وہ مالداروں کی طرف منتقل ہوتا ہے اور دنیا میں پاورٹی اور غربت ختم ہوتی ہے. غربت کو ختم کرنے کے لیے اور غریب کے ساتھ بڑی ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن اعداد و شمار سے یہ ثابت ہے. اور ایک ابھی میں پرسوں ایک مضمون میں ایک مغربی مصنف کیا مضمون پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی اگر جو ڈیولپنگ نیشنز اور غریب اقوام ہیں افریقہ اور ایشیا کے، اگر ان کے ایکسپورٹس میں 5% کا اضافہ ہو جائے، 5% کا، تو وہ اس پوری امداد سے جو مغربی دنیا نے کہا ہے کہ ہم 1015 تک ان کو اتنی امداد دیں گے، 1015 تک، یعنی جو ان کا ٹارگٹ ہے 1015 میں، کہتے ہیں جی آج بھی اگر 5% ان کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جائے تو اس سے 3 گنا بڑا ہوگا، جو یہ دینے کے لیے تعمد ہیں 3 گنا بڑا ہوگا. جب یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضے ہمیں نہیں مل رہے تھے تو اس وقت جو غریب ممالک ہیں ان کی جو سالانہ آمدن ہے اس میں 2.5% کا اضافہ ہو رہا تھا، کہ جب سے انہوں نے 1980 کے بعد یہ امداد دینی شروع کی ہے اور ان کی پالیسی کے زد میں لوگ آ گئے ہیں تو ہماری جو غریب اقوام کی جو کل آمدن کا جو تخمینہ ہے وہ صفر ہو گیا ہے، وہ نہیں بڑھ رہا ہے. یہ استحصالی نظام ہے، یہ اخلاص سے عاری ہے. ان کا مقصد یہ ہے دوسروں کو لوٹا جائے. دوسروں کو لوٹنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں جو اشتہارات آتے ہیں، سگریٹ کے اشتہار کے ساتھ بھی انہوں نے پہاڑوں پر چڑھنے کے وہ ہائکنگ کر رہے ہیں، جیسے سگریٹ آپ پی لیں گے تو آپ میں اتنی قوت آ جائے گی کہ آپ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکیں گے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہو جائے گا، اور نیچے اس کے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا تھا یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اور بڑے بڑے اشتہارات کے ذریعے سے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے غریب لوگوں کا پیسہ کھینچنے کے لیے فیشن شو ہوتے ہیں، فیشن شو میں روز نت نئے فیشن، اور اس کے ذریعے سے اوریانی اور فحاشی بھی بڑھاتے ہیں اور اس کو بھی پھیلاتے ہیں، اور اپنا سامان بھی اور نئے نئے لباس بھی، پرانے لباس لوگوں کے اس کے بکس بھر جاتے ہیں اور نئے نئے لباس، اس کے ذریعے سے جو غریب لوگ ہیں ان کو احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے اور وہاں ان کے لیے مزید ضروریات ان کی دھری رہ جاتی ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ مختلف فیشن پوری کرنے کے لیے وہ سارا پیسہ اس میں ضائع ہو رہا ہے. یہ استحصالی نظام ہے، لوگوں کو بری چیزیں لوگوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. یہ موجودہ جو مارکیٹنگ ہے اور تعلقات عامہ اور پی آر اور اس کے ذریعے سے یہ شیطانی کام اس سے لے رہے ہیں. مسلمان کے لیے بنیادی چیز اخلاص ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہو، انسانیت کا دوست اور ہمدرد ہو، ان کی خیر چاہتا ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر وہ لوگوں کی طرف بڑھے، وہ لوگوں کے پاس جائے. لیکن جو محبت اس طرح کی محبت سے سرشار ہو جائیں تو ان کو اس اتنا اخلاص اور اتنا اس میں پیدا ہو جائے تو ان کو باقی استحصالی طبقوں سے زیادہ بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. اگر یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، تو ہمیں دوسروں سے بڑھ کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت آگے ہیں. جو کفار اور مشرکین اپنے خداؤں سے، اپنے بتوں سے، اپنی دنیاوی مصلحتوں سے جو وہ محبت کرتے ہیں، ان دنیاوی اور مادہ پرست لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، زیادہ وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، زیادہ صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، زیادہ اس کام میں مگن ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. پھر اس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں وہ ان میں بھی یہ ہے کہ افش السلام، یعنی سلام جس کو جانتے ہیں یا جس کو نہیں جانتے سلام کریں راستے میں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سلام کریں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اس سے آغاز ہو جاتا ہے، بات چیت کی ابتدا ہو جاتی ہے، تعارف کی ابتدا ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے جی کہ عیادت کریں مریض کی، جب بیمار پڑ جائے عیادت کریں. یہ بھی اس میں کلچر کا کتنے اختلاف ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں چھینک آ جائے تو تم کہو الحمدللہ، اور جب کوئی مغربی آداب یہ ہیں کہ جب اس کو چھینک آ جائے تو کہتے ہیں آئی ایم سوری، تو وہ دوسرے سے پر وہ ایکسکیوز می آئی ایم سوری، وہ جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہے. تو ہمارے ہمیں پھر حکم ہے کہ وہ جب کہہ دے کہ الحمدللہ تو آپ اس کو کہہ دیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے. وہ پھر جواب میں کہتا ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو، حالات کو اچھا کرے. یعنی جو جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ کہتا ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں اور اس کو وہ پھر آپ کو دعا دیتا ہے، اس سے بات چیت میں آغاز ہو جاتی ہے. یعنی بے تکلف ہی سلام کہنا، دوسروں کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انہوں نے یہ سارے طریقے بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے مریض کی عیادت کرنا. میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک یہودی لڑکا تھا، خادم تھا، تو وہ ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور ان کے چچا بیمار تھے جو مشرک تھے. تو اس مشرک یعنی اہل کتاب کی عیادت بھی اس میں ثابت ہے اور مشرک کی بھی، لیکن ساتھ ہی یہ کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھی پیش کی، یعنی عیادت بھی کی اور دعوت بھی پیش کی. کہتے ہیں جی مشرک ایمان نہیں لایا اور جو یہودی ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. لیکن عیادت کرنا، اسی طریقے سے تعزیت کی مجلس میں جانا، جنازے میں شریک ہونا، یہ مسلمان کے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں. اور اسی طرح ہمسائے کی بھی حقوق ہیں، اور بھوکا ہو تو اس کو کھلانا، اور کسی مصیبت میں ہو تو اس کو مصیبت سے نجات دلانا. اسی طرح سے جو محارب نہیں ہے، غیر محارب، کافر ہے لیکن آپ کے ساتھ جنگ کے لیے اس نے ہتھیار نہیں اٹھائے، تو اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے بھی ساتھ بھی جو موادلات. لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ماڈریشن دکھائیں, کہ کسی کے ساتھ اپنی دینی موقف کو چھوڑ کے اور باطل کے ساتھ ایک ہم آہنگی اختیار کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کوئی اجازت بھی نہیں. کیوں؟ بنیادی فریضہ یہی ہے کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے آپ ذریعہ بن جائیں اور اس کے لیے آگے بڑھیں, اس کے لیے لوگوں کو وہ پہنچائیں. ابلاغ جو ہے وہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو, مجھ سے ایک آیت بھی سن لو تو اس کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور اسی طریقے سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو کہ موجود نہیں ہیں, کہ یہ فریضہ تمام مسلمانوں پر عائد ہو گیا کہ جس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. اور یہ قرآن کریم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. قرآن کریم کی بھی حرمتی ہوئی ہے اور امریکہ نے کی ہے, اور آج کی خبر یہ تھی کہ پینٹاگون نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے, لیکن قرآن کریم کی بھی حرمتی یہ بھی ہے کہ جو خود مسلمان کر رہے ہیں کہ اس کا حکم نافذ نہیں کر رہے, نہ اپنے آپ پر اور نہ اپنے معاشرے پر, اور سارا نظام اس کے خلاف چل رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کا کہ حقوق ادا کرنا اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی, اور بہت خوبصورت انداز میں اور اپنے عملی نمونے سے اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اسلام کا ایک اچھا نمونہ بن کر اچھے معاملات کے ذریعے سے اسلام کے لیے راستہ کھولنا, اپنی دعوت کے لیے راستہ کھولنا, یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یہ علامہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں اس کی طرف متوجہ کیا ہے. ایک جگہ فرمایا مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, محبت مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. کابل میں گئے تھے, وہاں کے نادر خان کے زمانے میں ان کو بلایا گیا تھا, تو وہاں کی مہمان نوازی اور ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کے شاید وہاں کے انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, محبت حسن عالمگیر ہے مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. تو یہ مروت جو ہے اور یہ ایک حسن ہے, خوبصورتی ہے, مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے, وہ مسلمان مہمان نواز ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے, وہ بہادر تھے, دلیر تھے, شجاع تھے, اور وہ سخی تھے اور مہمان نواز تھے. اور یہی فرمایا کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. اور فرمایا مشہور شعر ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو مضبوط ایمان اور مسلسل محنت اور محبت, یہ فاتح عالم ہے. محبت ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے دل جیتے جاتے ہیں, اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہم گھر کر سکتے ہیں. اور یہ جہاد زندگانی جو اس پوری زندگی جو ہے کہ جہاد مسلسل ہے, اور اس میں یہ مردوں کی تلواریں ہیں. یہ شعبہ تعلقات عامہ کو منظم کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو گائیڈنگ پرنسپلز وہاں سے لینے چاہیے. گائیڈنگ پرنسپلز آپ مغربی اقوام سے نہ لیں, ان کی اس میں چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. جب آپ کسی کے ان کے بہت خوبصورت مارکیٹنگ کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے پنجے میں کوئی یہاں مسلمان تاجر ایک دفعہ آ جائے تو وہ اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ ساری عمر جتنا بھی اس نے کمایا سب کھول دیتا ہے. ہمارے دوست سیالکوٹ میں ایک دفعہ ان کی جو لاٹ تھی, فٹ بال بیچتے تھے وہاں پہ مغرب میں, اور ایک لاٹ میں کوئی معمولی سی خرابی نکل آئی. انہوں نے ان کو کہا یہ جو جتنی لاٹ بیچی ہے ہمارے اوپر, اس کو پورے کو جلانا اور اس کے جلے ہوئے تمام چیزوں کو ٹھکانے لگانا اور اس کے پیسے ادا کرنا, یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے. تو صرف وہ اس کے پیسے سے محروم نہیں ہوئی بلکہ کئی گنا اس پر جرمانہ بھی پڑ گیا اور تمام چیزیں. ایک دفعہ سارے تاجر جتنے بھی ہمارے ہیں ان کو تجربہ ہے یہاں یہودی تاجروں کا کہ ان کے ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائیں تو یہ ایسا بازو مروڑتے ہیں جو یہودیوں کی فطرت میں ہے, مسلمان کی فطرت میں دوسروں کے ساتھ اخلاص, ان کے ساتھ بھلائی, ان کے ساتھ نیک برتاؤ, ان کو فائدہ پہنچانا اور اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا, یہی ہماری روشن خیالی, یہی ہماری اعتدال پسندی ہے. ہمیں دوسروں کی اعتدال روشنی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس الحمدللہ نور ہے, ہدایت ہے, رہنمائی ہے, روشنی ہے, قرآن کریم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہاں سے اپنے لیے رہنما اصول وضع کر لیں اور اس پیغام کو لے کے دوسرے لوگوں تک پہنچیں. اور یہ جو شعبہ ہے اس پہ ایسا منظم کریں گے, یہ تو خاص شعبے کا کام نہیں ہے, تو ہر مسلمان کا کام ہے. میں ایک دفعہ پبی میں ایک اجتماع میں تقریر کرتا, مسجد میں اجتماع تھا, اس میں ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے پرانے, تو انہوں نے اپنے کارکنوں کی تعریف میں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دے گا, آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں, بنیاد مرسوس کی طرح ہیں. جماعت کے کارکنوں کی بہت انہوں نے آپس کے تعلقات کی, ایک بڑا چڑھا کر ذرا تعریف کی, تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ قاضی صاحب ان کو یہ سمجھائیں کہ جی اپنے علاوہ دوسروں سے بھی محبت کریں, یعنی یہ محبت صرف اپنے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے مخصوص نہ رکھیں بلکہ اپنے حلقے سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ذرا محبت کا انداز اختیار کریں. تو وہ اس نے پھر اس کے ساتھ ایسے بات چھڑ گئی, لیکن اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ بات کی, اور باہر کا آدمی تھا, جماعت کے ساتھ متعلق نہیں تھا, لیکن دیندار آدمی تھا. اور نے کہا جی یہ ان کو طریقہ سکھائیں تو یہ آپ کی بات جو ہے سب لوگوں تک پہنچ بھی جائے گی اور ٹھیک طریقے سے پہنچے گی. تو یہ اپنے حلقے میں محدود رہنا یہ اور اپنے بند خول کے اندر بیٹھ جانا یہ ایک کمزوری ہوتی ہے. جو دائی ہے وہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لیتا ہے, دوسروں سے تعارف پیدا کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, کوئی ان کے ساتھ تعارف پیدا کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے, کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے, اور گفتگو کا آغاز بھی خود کرتا ہے, چپ نہیں بیٹھتا کہ دوسرا گفتگو کا آغاز کرے, کوئی بنا لیتا ہے کوئی اچھا جسچر, کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے صرف کوئی تکیہ بھی اس کے قریب رکھ دیا تو اس سے بھی ایک خوشی محسوس کرتا ہے, آپ نے کسی کو ایک پھول پیش کیا تو اس سے بھی خوشی محسوس کرتا ہے, آپ نے مسکرا کے بات کی, صرف مسکرانا بھی صدقہ ہے, اور آپ نے مسکرا کے بات کی اس سے بھی آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ ایک یونیورسل لینگویج اس کو کہتے ہیں مسکراہٹ کو, یہ تمام لوگوں کے درمیان عام ہے, آپ کسی کے ساتھ بھی مسکرا کے مسکرا دیں تو مسکراہٹ سے ہی ابتدا ہو جاتی ہے. مجھے بہت خوبصورت منظر یاد ہے کہ میں جب پہلے حج پر گیا تھا 1972 میں, تو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا بچہ راستے میں جا رہا تھا, باہر بارش کے کوئی آثار پیدا ہوئی تھے اور آسمان میں فضا اور گرج وغیرہ, تو اب اس کو نہ میں جانتا نہ کیا, آپ کہتے ہیں مجھے حاجی حج دیکھیں بارش آ رہی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, مسکرا کے مجھے کہنا, ایک چھوٹا بچہ تھا. مدینہ منورہ کی مقامی باشندوں کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ان کے اندر ایک محبت ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بے تکلف ہیں. اتنا مجھے وہ یاد ہے منظر کہ چھوٹے بچے نے بالکل, نہ میں اس کو جانتا تھا نہ مجھے جانتا تھا, اور راستے میں جا رہا تھا اور اس نے مجھے ایک آغاز کی ایک بات کی, جی بھاجی دیکھیں جی اللہ کی رحمت آ رہی ہے. تو اگر آپ اسی طریقے سے بے تکلف ہمیں کسی کو دعا دے دیں, کسی کو جسچر کر دیں, اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لوگ متاثر, اس کا تاثر جو عام ہوتا ہے ساری دنیا یاد کرتے ہیں, کسی کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے اور وہ اس کو دھکے کی ضرورت ہے, ہجوم میں پھنسا ہوا ہے, آپ نے اپنی گاڑی کھڑی کی یا چلے گئے اور اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ دھکا دیتا ہوں, بہت یعنی اس کے دل کے اوپر ایک نقش ہو جاتی ہے یہ بات, وہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے جسچرز جس کے ذریعے سے آدمی بے تکلف بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کی جو دعوت ہے پہنچانے کا ذریعہ بھی وہ بن جاتا ہے. کسی کو لفٹ دینا, کسی کو کار میں اپنے ساتھ بٹھانا, کسی کو چھوٹی موٹی ضرورت اس کی پوری کرنا, یہ مسلمانوں کے اندر بھی اور عام اخلاق بھی, مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے, اور اس کے ذریعے سے ہماری دعوت پھیلے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org.